ای قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، بالخصوص استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب مدظ اللہ العالی، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ، جام پور کے غیور کارکنوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، 29 جولائی 2000 سے تیسری فیضان نبوت کانفرنس کا آغاز ہو کر اب 30 جولائی کی تاریخ میں یہ کانفرنس داخل ہو چکی ہے. رات کا آخری حصہ ہے، کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ فجر کی اذانیں گونجنے لگیں گی. اتنا طویل وقت گزرنے کے باوجود آپ کے جوش و جذبے، آپ کے بلبلوں میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے. اگرچہ ہمارا تجربہ یہی ہے کہ انسان زیادہ دیر بیٹھنے کے بعد اعصابی طور پر بہرحال کمزور ہو جاتا ہے، مجھے آپ کے سامنے کانفرنس کے عنوان کے مطابق ہی گفتگو کرنا ہے. اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. بڑا ہی وسیع عنوان ہے، فیضان نبوت کانفرنس. آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کس فیض کا تذکرہ کرے؟ جو لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے، میں کہتا ہوں ان کا بھی تذکرہ نہیں ہو سکتا. آپ کی صحبت میں چند لمحوں کے لیے جو آ گیا، کائنات بدل گئی، سوچ کے دھارے بدل گئے، اس قدر انقلاب اس کی دنیا میں آیا. واقعات دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر وادی مکہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بچے مل کر مشرکین مکہ کے مسلمانوں کی آذان کی نقل اتار رہے ہیں. ایک بچے کی آواز بڑی سریلی، بڑی دلکش تھی. آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو بچے آذان کی نقلیں اتار رہے ہیں انہیں لے آؤ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انہیں لے آئے. بڑے بچے سہمے ہوئے تھے، ڈر رہے تھے کہ ہم نے نقلیں اتاری ہیں، نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا اثر ہوگا. آپ نے فرمایا وہ بچہ کون ہے جس کی آواز بڑی بلند ہے؟ دوسرے بچوں نے اشارہ کر کے کہا، یہ ابو محذورہ ہے، اس کی آواز ہم سب میں اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، سریلی آواز ہے. آپ نے ابو محذورہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا شاباش، جیسے وہاں نقلیں اتار رہے تھے ویسے ہی پھر اذان کہو. بچہ جھجکا. آپ نے پھر جب شفقت کے ساتھ فرمایا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے کہا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا. جب باری آئی اشہد ان محمد الرسول اللہ کی تو بچہ رک گیا. اللہ کی بڑائی کا اعلان تو اس نے کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا. مشرکین مکہ کا بیٹا تھا, منافقوں کا نہیں تھا. نہیں سمجھے؟ مشرکین مکہ کا بچہ تھا. میں کوئی تقریر رکھ کر نہیں آیا, یہ واقعہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ابھی ابھی مجھے یاد آیا تو میں نے کہا چلو بیان کر دیں. مشرکوں کا بچہ تھا, منافقوں کا نہیں تھا کہ دل خوش کرنے کے لیے اوپر اوپر سے ہر چیز ہی بولتا چلا جائے. منافق کی پہچان ہی یہی ہے, جیسا دیش ویسا بھیس. تقیہ منافقت کے اندر ہے, اور قرآن کریم نے بھی رد منافقوں کا اس انداز میں کیا ہے. اتنا رد قرآن نے کافروں کا نہیں کیا جتنا منافقوں کا کیا ہے. یہ میری مستقل ایک تقریر ہے بڑی علمی اللہ کے فضل سے. سورہ کافرون دیکھیں, چند آیتوں پر مشتمل ہے. سورہ منافقون دیکھنے کتنی بڑی ہے. سورہ بقرہ میں متقین کی صفات کو دیکھ لیجئے, دو تین آیتوں میں بند ہو گئی. آگے کفار کا تذکرہ بھی دو تین آیتوں میں ہوا. جب باری آئی منافقوں کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, منافقوں کا ذکر شروع ہوا. لوگ کہتے ہیں جناب وہ کلمہ پڑھتے ہیں آپ کافر کہتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں آپ کافر کہتے ہیں, وہ اذان دیتے ہیں آپ کافر کہتے ہیں, وہ طواف کرتے ہیں آپ کافر کہتے ہیں, وہ حج کرتے ہیں آپ کافر کہتے ہیں, وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ کافر کہتے ہیں, وہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں آپ کافر کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے, قرآن کہتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اعلان کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم آخرت پر ایمان لائے. اور 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, منافق آپ کے پاس آ کر یہ بھی کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. خدا کی توحید کی گواہی دی, مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی, آخرت پر ایمان لانے کی گواہی دی, مگر قرآن کہتا ہے وہ ماہوم بھی مومنین, یہ پھر بھی مومن نہیں ہے. یہ پھر بھی مومن کون کہتے ہیں؟ میں یقول آمنا باللہ, یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے. 28ویں پارے میں نشہد انک لرسول اللہ, گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. وبالیوم الاخر, آخرت پر ایمان لانے کی باتیں کرتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, نماز پڑھنے کی باری آئے تو مسلمانوں کی صفوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں, حج کی باری آئے تو حج پر بھی چلے جاتے ہیں, جہاد کی باری آئے تو عبداللہ بن ابئی کے ساتھ مل کر احد کی وادی تک بھی پہنچ جاتے ہیں. وما ہم بھی مومنین, پھر بھی اعلان یہی ہے کہ یہ مومن. سپاہی صحابہ کا مطلب ہے, یہ مستقل ایک عنوان ہے. اگر آپ چاہیں تو اسی پر گفتگو کرتے ہیں ورنہ واپس چلے چلتے ہیں. منافقت کا عنوان ایک مستقل عنوان ہے. پھر یہاں ذکر ہوا اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں, یخادعون اللہ والذین آمنوا, رب کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کلمہ پڑھ کر. تکیہ کی چادر اوڑھ کر, منافقت کا لباس پہن کر خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, خدا کے بندوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. مگر یہ دھوکہ نہ خدا پہ چل سکتا ہے نہ خدا کے ماننے والوں پہ چل سکتا ہے. دھوکے میں آئے جھوٹے لوگ ان کے دھوکے میں آ جائیں گے, انہی جیسے لوگ مسلمان ان کے دھوکے میں آ ہی نہیں سکتے. نشانی کیا ہے ان کی؟ تھوڑا سا بیان کر کے پھر واپس لوٹتا ہوں. نشانی کیا ہے ان کی؟ یا اللہ, منافقت کا روگ بیماری ایسی ہے آسانی سے تشخیص نہیں ہوتی, اتنی عجیب بیماری کہ توحید پر لاتے ہیں تو بول اٹھتے ہیں آمنا باللہ، رسالت پر آتے ہیں تو بول اٹھتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ایمان بالآخرت کی بات کہتے ہیں وہ بالآخرت آمنا باللہ وبالیوم الآخر، نماز کی بات کرتے ہیں قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا، زکات کی بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، جہاد کی بات کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ساتھ چل ہی پڑتے ہیں، کیسے پتا چلے کہ یہ منافق ہیں؟ ہماری راہیں جدا کیسے ہوں، معلوم کیسے ہو مومن یہ ہے منافق یہ ہے؟ تو اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں جواب مل گیا، فرمایا توحید میں مت پرکھو، رسالت میں مت پرکھو، نماز میں مت پرکھو، آخرت میں مت پرکھو، منافقوں کو اگر پرکھنا ہے تو صحابہ کی ذات میں پرکھو، صحابہ میں پرکھو۔ قرآن کہتے ہیں کیسے؟ ان سے کہو آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، ویسے ایمان لاؤ جیسے منافق کی پہچان اللہ کے دروازے پر، رسول کے دروازے پر، آخرت کے عقیدہ والے دروازے پر، نماز روزہ حج زکات والے عنوان پر نہیں ہوگی، منافقت کی پہچان جب بھی ہوگی صحابہ والے دروازے پہ ہوگی۔ مثال دے کے بات وہیں حضرت ابو محذورہ کی طرف لاتا ہوں، ایک منافق ایک مومن دونوں حج کو جا رہے ہیں، جدہ میں مومن پہنچا منافق پہنچا، بیت اللہ میں مومن پہنچا منافق پہنچا، طواف مومن نے کیا منافق نے کیا، صفا مروہ کی سائی مومن نے کی منافق نے کی، منا میں مومن پہنچا تو منافق پہنچا، عرفات میں مومن پہنچا تو منافق پہنچا، واپس مومن لوٹا تو منافق لوٹا، جہاں مومن وہاں منافق، جہاں مومن وہاں منافق، مدینہ میں مومن آیا تو منافق آیا، ریاض الجنہ میں مومن آیا تو منافق آیا، یہاں تک کہ مواجہ شریف پر مومن آیا تو منافق آیا، جہاں مومن وہاں منافق، جہاں مومن وہاں منافق۔ اب وہ لمحہ آ چکا ہے، خدا کی بارگاہ میں گئے مومن جہاں منافق وہاں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے مومن جہاں منافق وہاں، رسول اللہ پہ سلام پڑھ کے مومن الخلفائے راشدین کے پاس شہر کے پاس چلا گیا، منافق بھاگ گیا۔ نہیں سمجھے یار، جو بات اتنی تقریر دلیل کے بعد آپ کو سمجھانی پڑتی ہے، یہ بات روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے ہمیں ایک ہی کلمے میں سمجھا دیے، سمجھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جو نہیں سمجھتے میں کہتا ہوں آؤ بھائی آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑے پھر شیخین کے دروازے پہ چلا جائے مومن مان لو، جو پیچھے لوٹ جائے منافق مان لو۔ قرآن نے بھی کہا انہیں لاؤ صحابہ کے دروازے پر، ان سے یہ نہ کہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، حضور کی رسالت کی گواہی دو، بلکہ ان سے کہو ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لاؤ، ویسے ایمان لاؤ جیسے۔ اور جنہیں کہا گیا اللہ پر ایمان لاؤ ان کا لاتے، رسول کی باری آئی کہا نشہد انک رسول اللہ، آخرت پر ایمان لانے کی باری آئی تو کہا لا رہے ہیں، نماز کی باری آئی تو پڑھ لی، زکات کی باری آئی تو دے دی، جہاد کی باری آئی تو چل پڑے، لیکن جب کہا صحابہ پر ایمان لاؤ صحابہ کا نام بھی برداشت نہ ہوا، فوراً تبرہ بازی شروع ہو گئی، فوراً تبرہ بازی۔ کیسے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جب کہا صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ کا نام سنتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، صحابہ کا نام سنتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کل بھی آگ لگتی تھی آج بھی آگ لگتی ہے، کل بھی صحابہ کا نام سنتے ہی منافقت کا پردہ چاک ہو جاتا تھا، کفر خالص پار آ جاتا تھا، آج بھی نام صحابہ کا لو منافقت کا پردہ چاک ہو جائے گا، کفر تک پار ہو جائے گا، کل بھی منافقت سے صحابہ کا نام برداشت نہیں تھا، آج بھی منافقوں سے صحابہ کا نام برداشت نہیں ہے۔ دوستو واپس آئیے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی بچہ تھا، تھا کافروں کا منافقوں کا، منافقوں کا ہوتا، حضور فرماتے پڑھ پوری اذان،
کہہ دے اشہد ان محمد رسول اللہ تے او پتہ نہیں نال ہو رہی اشہد ان علی الولی اللہ وہ کچھ اور بھی پڑھنے لگ جاتا. کافروں کا بچہ تھا اس نے کہا جب ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, جب ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے, جب ہم ہمارے بڑے آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تو میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کیسے کہہ دوں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں کہتا.
آپ نے پھر فرمایا نہیں پڑھو شاباش, پھر شفقت بھرا ہاتھ رکھا.
فیضان نبوت, فیضان نبوت سر پہ ہاتھ نبوت کا آ گیا. اثرات پاؤں تک ہو گئے, ٹھنڈک پڑ گئی. چند مرتبہ ارشاد فرمانے کی دیر تھی, محبت والا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی, کایا پلٹ گئی, دنیا بدل گئی, سوچ کے دھارے اور سامنے بدل گئے. اس نے کہا اچھا اب کہتا ہوں. کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ, بس کہہ دیا تو پھر کہہ دیا, زبان سے نہیں کہا, پھر دل کے ایک ایک انگ سے کہا, وجود کے ایک ایک بال سے کہا, اور جب کہا تو پھر ایسا کہا اذان ختم ہو گئی, عرض کیا اللہ کے رسول کلمہ پڑھا دیجیے, کلمہ پڑھا دیجیے. اور ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بات کہی جو فیضان نبوت کا جب میں نے لفظ بولا تو فوراً مجھے یاد آئی, ایک لمحہ پہلے کیا حال تھا, ایک لمحہ بعد کیا ہوا. کہنے لگا اللہ کے رسول ایک بات عرض کروں, جب میں یہاں نقلیں اتار رہا تھا آپ نے بلایا, آپ کے پاس آیا تھا, اس وقت تک کیفیت یہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ معاذ اللہ مقبوض ترین اگر کوئی شخصیت تھی, سب سے زیادہ میرے نزدیک اگر کوئی شخصیت قابل نفرت تھی, سب سے زیادہ میرے نزدیک اگر دنیا میں کوئی برا تھا معاذ اللہ وہ آپ کی شخصیت تھی. آپ کا دست شفقت رکھنا ہے, آپ کا مجھے اشہد ان محمد رسول اللہ کہلانا ہے. اب حالت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر پیارا کوئی ہے, سب سے زیادہ محبوب کوئی ہے, سب سے زیادہ اگر میرے دل میں کسی کی محبت ہے, اب جی جاتا ہے کہ کسی کے لیے جان دے دوں تو وہ آپ ہے اور گئی نہیں.
فیضان نبوت
یہی ہے وہ مسئلہ جس پر علماء امت نے لکھا, ایک شخص غوث قطب ابدال کیوں نہ ہو, وقت کا امام ابو حنیفہ اور امام غزالی کیوں نہ ہو,
علم و تحقیق جستجو و تتبع و تلاش اور محنت ذکر و اذکار ہزاروں سال کیوں نہ کرے,
غوث قطب ابدال فقیہ اعظم مفتی اعظم کے درجے پہ پہنچ سکتا ہے, مگر ایک لمحہ ایمان کی حالت میں نظر بھر کر رسول اللہ کو دیکھنے والے کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا.
وہ صحابیت کا مقام ہے, ہر مدعی کے واسطے یہ دار و رسم کہاں, یہ رتبہ بلند مل گیا جسے مل گیا.
ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر پھر سر کے بال نہیں کٹوائے, کہا ان بالوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا, اب ان بالوں کو کٹوا دوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا.
ساری عمر سر کے بالوں سے رسول اللہ کے وجود کی خوشبو آتی رہی, ابو محذورہ بوڑھے ہو گئے مگر سر کے بال کال سفید نہیں.
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو عرض کیا اللہ کے رسول اب آپ واپس جا رہے ہیں تو مجھ سے جو اذان کہلوائی تھی اب مجھے مؤذن بناتے چلے جائیے. آپ نے فرمایا بھی میں جا رہا ہوں, آج کے بعد بیت اللہ میں اذان ابو محذورہ دے.
فیضان نبوت, نبوت کا فیض اتنا عام و تام ہوتا ہے, یہ اتنا وافر مقدار میں ہوتا ہے, یہ تو ہاتھ کی بات ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. میں تو دیکھتا ہوں فرعون کے دربار میں ہزاروں کی تعداد میں ایک لشکر کھڑا ہوا ہے, مقابلے میں لایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے, موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے رسیاں ڈالی, لکڑیاں ڈالی, درختوں کی شاخیں ڈالی, لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا. دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ رسیاں سانپ بن گئی,
بچھو بن گئی، کیڑے مکوڑے بن گئے، پورا میدان جادوگروں کی رسیوں سے سانپوں سپولیوں کیڑے مکوڑوں اور بچھووں کی شکل میں بھر گیا۔ اپنے جادو کا کرتب کرنے کے بعد جادوگر اب ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ ہم نے تو اپنا ہتھیار چلا لیا ہے، ہم نے تو اپنی بات کر لی ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ دیکھا بڑے وقار کے ساتھ، بڑی تمانیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، سوچ رہے ہیں، طبیعت پر کوئی بوجھ نہیں ہے، بڑے گہرائی کے ساتھ غور کے ساتھ جادوگر دیکھتے رہے۔ کہنے لگے، یار یہ انداز جادوگروں والا نہیں ہے، یہ انداز جادوگروں والا نہیں ہے، جادوگر تو لاکھوں گلاف بڑی بڑی بڑے ہانکنے اور بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کرنے اور بڑے انداز کے ساتھ مختلف شکلیں صورتیں بگاڑ کر عجیب و غریب انداز میں میدان میں آ کر لوگوں کی عقلوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، مگر موسیٰ اس انداز میں کھڑا ہوا ہے، لگتا یہ ہے کہ جادوگر نہیں ہے بلکہ کسی اور کے حکم کا منتظر ہے، کسی اور کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے وجود کے کسی حصے پر نہ ہمارے جادو کے اثرات کا کوئی اثر ہے، نہ ہمارے کمالات کا کوئی روب ہے، نہ فرعون کی حکومت اور اقتدار کا کوئی دبدبہ ہے اس پر۔ پھر دیکھتے رہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا زمین پہ ڈالا، اس عصا نے اژدہا کی شکل اختیار کر کے جادوگروں کی ساری رسیوں پر نکل لیا، اور دیکھا جادوگروں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عجیب و غریب ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ فوراً آپ کے ہاتھ میں لاٹھی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس عظیم کامیابی کے باوجود، اس عظیم کامرانی کے باوجود، میدان کے اندر اس عجیب و غریب موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے باوجود نہ زبان پر کوئی نعرہ ہے، نہ کسی طرح کی کوئی آواز ہے، نہ شوخی کا کوئی انداز ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، بارگاہ ہستی میں سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں۔ جب یہ انداز جادوگروں نے دیکھا، فوراً سجدے میں پڑ گئے، کہنے لگے آمنا بربی موسیٰ بہار، آمنا بربی موسیٰ۔ آپ نے چونکہ اس واقعے پر پہلے کبھی بات نہیں سنی، آپ کو اگلی بات جو آنے والی ہے اس کا احساس نہیں۔ فرعون نے کہا، تم نے میرا بیڑا غرق کر دیا، مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، میں نے تمہیں بلایا تھا کہ موسیٰ کو شکست فاش دینا، میں نے تمہیں بلایا تھا میری مدد کرو، میری اکھڑتی ہوئی ہوا کو، میری روز روز کی بےزتی کو، شکست کو فتح میں تبدیل کرو، تم نے یہ کیا کیا؟ ہار بھی کھا گئے، مان گئے، شکست بھی کھا گئے، الٹا موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ بھی کر رہے ہو، اور پھر یہ کہہ رہے ہو ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس نے کہا، لا اکتی ان ایدیکم وارجلکم اور ولا اصلبنکم فی جزوع النخل، یاد رکھو میں تمہیں وہ سزا دوں گا جس کا کبھی کائنات میں کسی نے نام نہیں سنا ہوگا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، کھجوروں کے تنوں پہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، ورنہ باز آؤ موسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑ دو۔ فیضان نبوت دیکھیے، چند لمحے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، چند لمحے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں، بس تھوڑا سا آپ کے انداز و اطوار میں غور کیا، تدبر سے کام لیا، زبان سے نکلا آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ایمان کا کلمہ زبان پر لے آئے، فرعون نے درکارا میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو جانتے ہو پھر آگے سے موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے، جادوگر کی شکل میں آنے والے اور موسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کی سب میں شامل ہونے والوں نے فرعون کے رعب و دبدبہ پر مبنی اس آواز پر جواب میں کیا کہا، کہا سختی مان تک جیڑی ہوندی یہی کرنا، جیڑی ہوندی یہی، یہ ہماری پنجاب کی جھنگ کی زبان ہے، تو کہنا ہتھ پیر کر دیا گا، تو کہتے ہیں سولی پہ لٹکا دیں گے، پھٹ لی مان تک آس، جو ہوتا ہے کر لے. ہم نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے اب یہ کلمہ چھوڑ نہیں سکتے. اب یہ کلمہ فیضان نبوت اس کا نام ہے کہ پھر ایک ایک کر کے جادوگر جو آئے تھے صاحب ایمان بن گئے تھے, ہاتھ کٹواتے چلے گئے, پاؤں کٹواتے چلے گئے, سونی پہ چڑھتے چلے گئے, مگر کسی ایک نے بھی نہیں کہا نہیں سرکار کھل گئے سان, حضور والا معاف کر دیو, غلطی ہو گئی, ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے نے ساڈے گھر کا کی بنے گا, مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دیجئے. جتنے جادوگر آئے ایمان لے آئے, ایمان لانے کے بعد ہاتھ پاؤں کٹوا ڈالے, تختہ راہ پہ چڑھ گئے ہیں, مگر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ فیضان نبوت جو موسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے وہ موسیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. میں کیسے مانتا ہوں جو رحمت للعالمین جو سید الاولین والآخرین کا صحابی ہے اور جو ذات نبوت کے ساتھ 23 سال تک ساتھ رہا ہے, سائے کی طرح صدیق ساتھ چلا ہے, سفر و حضر میں پیغمبر کے ساتھ رہا ہے اور آج بھی مزار میں نبوت کے ساتھ سوئے, میں کیسے مان جاؤں کہ رسول کا ساتھ چھوڑ دیا.
نعرہ تکبیر, شان صحابہ, مقام صحابہ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر,
فیضان نبوت. صحابہ تو صحابہ ہیں بھائی, صحابہ تو صحابہ ہیں, کس کس کا تذکرہ کریں. مکہ کے بازاروں میں ٹکڑے ہونے والی سمیہ کا تذکرہ کریں, سمیہ کے شوہر یاسر کا تذکرہ کریں جسے شہید کر دیا گیا, زنیرہ کی بات کروں جس کی آنکھیں نکال دی گئی, لبینہ کا واقعہ سناؤں جس کی چمڑی ادھیڑ دی گئی, بلال کی بات کروں جو انگاروں پہ لٹایا گیا, حباب کی بات کروں جس کی چمڑی جل گئی, یا خبیب کی بات کروں جو مکہ کے بازار میں سوری میں چل گئی. ایک ایک صحابی کو دیکھ لیں, ظلم و جبر کی راہوں پہ چلا ہے, تشدد و بربریت کے, اور سفر حدیبیہ میں نو شہید ہوئے, سفر حدیبیہ میں نو شہید ہوئے, حنین کے میدان میں 19 شہید ہوئے, قبیلہ بنو لحیان میں 10 شہید ہوئے, رسول اللہ کی زندگی میں 256 شہید ہوئے, خلفائے راستہ کے دور میں 27,000 صحابہ کرام شہید ہو گئے, 27,000 صحابہ کرام شہید ہو گئے, شہادت قبول کر لی, مگر دامن نبوت چھوڑنے کے لیے تیار ہے, چھوڑنے کے لیے تیار. یہ تو صحابہ ہیں, آؤ تابعین کو دیکھیے. حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے جس نے باندھ کر ہزاروں انسان قتل کرا دیے, اس خونی درندے کے سامنے ایک شخص حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کو لایا گیا. اس نے کہا ابن جبیر تو نے ابن اشد کا ساتھ دیا, بغاوت میں اس کے ساتھ شریک تھا؟ کہا ہاں میں نے ابن اشد کا ساتھ دیا ہے, میں اس کے ساتھیوں میں سے تھا. کہنے لگے کیوں؟ انہوں نے کہا تیرے جیسا ظالم گورنر ہمیں نہیں چاہیے, تیرے جیسا ظالم گورنر, میں تیرے ظلم و جبر, تشدد و بربریت کی آداب, انداز و اطوار پہ لعنت بھیجتا ہوں. حجاج ابن یوسف کے دربار میں کھڑے اتر حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں فیضان نبوت ہے, یہ فیض نبوت ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا وہ بھی موقف سے نہیں ہٹے, جنہوں نے صحابہ کا چہرہ دیکھا وہ بھی موقف سے نہیں ہٹے. حجاج ابن یوسف نے کہا, اس نے کہا یاد رکھو میں تمہیں قتل کروا دوں گا. کہا پھر کیا ہے, موت و حیات کا تو مالک نہیں, اگر تو موت و حیات کا مالک ہوتا میں تجھے خدا مان لیتا. او گورنر تیرے ہاتھ میں میری موت و حیات نہیں ہے, میں اس موت و حیات کا مالک اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں. جب موت و حیات کا مالک وہ ہے پھر ڈرنا بھی اسی سے ہے, کسی اور سے ڈرنا, بولو بولو کسی اور سے ڈرنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی موت و حیات کا مالک پرویز مشرف ہے؟ آپ کی موت و حیات کا مالک نواز شریف تھا، بے نظیر تھی، اور جب نہیں ہے تو پھر ڈرنا کیسا، پھر ڈرنا کیسا؟ آپ کی موت و حیات کا مالک ڈی سی ہے، آپ کی موت و حیات کا مالک ایس ایس پی ہے، کوئی نہیں. موت و حیات، عزت و ذلت، حکومت و اقتدار، نہ قومی و نہ مرادی، یہ سب خال کے کائنات کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو تخت والوں کو اتار کر اٹک کی جیل میں بند کر دے، اٹک کی جیل کے قیدی کو نکال کر جام پر میں تمہارے سامنے کھڑا کر.
نعرہ تکبیر سنیوں کا فضیل اعظم، سنیوں کا فضیل اعظم، نعرہ تکبیر.
آپ حیران ہوں گے، اٹک جیل کی سزائے موت کی 16 کوٹھریوں میں، 16 کوٹھریوں پر مبنی جو قاسم بلاچ ہے، اس کی کوٹھی نمبر 14 میں 13 مہینے اکیلا اور تنہا آدم تارک رہا. 13 مہینے 16 کی 16 کوٹھریوں میں کسی بھی آدمی کو نہیں رہنے دیا، پورے وارڈ میں اکیلا، پورے وارڈ میں. آج وہی قاسم بلاک، وہی موت کی کار کوٹھریاں، وہی کوٹھی نمبر 14 ہے. شہباز شریف وہی ہے، حسین نواز وہی ہے، آدم ہوتی وہی ہے، سیف الرحمان وہی ہے، ان کے بڑے بڑے گرگے آج سارے وہی ہیں. یہ باتیں پرویز مشرف کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ ضابطے اور یہ تمام کے تمام احکامات حکمرانوں کی طرف سے جاری نہیں ہوئے، یہ انتقام میرے خدا کا. کون ہے عزت و ذلت کا مالک؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جیلوں سے نکالا، ہزاروں کے سامنے لا کھڑا کیا، وہ لاکھوں سے، ہزاروں اور کروڑوں سے، کروڑوں پر حکومت کرتے ہوئے جیلوں میں چلے گئے ہیں، کوئی احتجاج کے لیے باہر ہی نہیں آ رہا، احتجاج کے لیے باہر نہیں آ رہا. کیا ہوا؟ مجبور ہو کر خواتین کو میدان میں لا رہے ہیں. اتنی جلدی؟ مہینہ نہیں گزرا، تمہاری خواتین، بیٹیاں، تمہاری بیویاں بازاروں میں آ گئی ہیں. ایک مہینہ نہیں گزرا، مجھے بتلاؤ، 5-5 سال ہم نے جیلوں میں گزارے، کبھی کوئی خاتون اور عورت باہر آئی؟ کچھ تو وقت گزرنے دیتے، اتنی جلدی پریشان ہو گئے. دوسرے اٹک میں گیا، وہاں کے افسران جاننے والے، میں اکثر پوچھا کرتا ہوں، یار میاں صاحبان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں نہیں. میں نے کہا یار دیکھنا، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کو تکلیف ہے؟ کہنے لگے مولانا بالکل تکلیف نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، صبح کو جو ناشتہ کرتے ہیں وہ بھی لاہور سے پک کر جاتا ہے، تھجے کے پائے لاہور سے آتے ہیں. ان کے لیے کھانا تیار ہو کر لاہور سے جاتے ہیں، یہ لاہور کا کھانا کھاتے ہیں. ہم نے تو باہر کے کھانے کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، جیل کا کھانا ہے، جسے جیل کی زبان میں ڈیزل کہتے ہیں. دیکھا نہیں جاتا، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھ نہیں سکتا، لیکن کیا کریں، آنکھیں بند کر کے کھا جاتے تھے. اور ہمیں اس لیے مشکل نہیں لگتا تھا کہ الحمدللہ ہم نے مدارس میں وقت گزارا تھا. مجھے جیل کے حکام پوچھا کرتے، آپ کو یہاں تنگی محسوس نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ہم نے ساری عمر ان عربی مدارس میں گزاری ہے کہ جن مدارس عربیہ کے دارالاقامہ کے کمروں میں ہمیں اتنی جگہ بھی سونے کو نہیں ملتی تھی جتنی کوٹھڑی میں موجود ہے، اور رات کو دروازہ بند ہوتا تھا، دن کو بھی بازار نہیں جانے دیتے تھے. تو مدرسوں میں اب بھی جو دال پکتی ہے اس سے جیل کی دال اچھی ہے، ہماری تو تربیت ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بتلائے کوئی کبھی کسی سے معافی مانگی؟ عدالت سے کہتے ہیں عدالت عالیہ معاف کر دیجیے، 14 سال سزا کیا سنائی عدالت نے؟ اخبار پڑھیے دھاڑے مار مار کر عورتیں اور بندے رونے لگے، دھاڑے مار مار کر 14 سال کے اندر دھاڑے مار کے روئے ہو، آج بھی ٹیلی ویژن کی وہ ریکارڈ فلمیں موجود ہیں جو لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جب کراچی میں حافظ احمد بخش کو سدائے موت سنائی گئی، منصور بابر کو سدائے موت سنائی گئی، لاہور میں غازی حق نواز کو سدائے موت سنائی گئی، تو ٹیلی ویژن والوں نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری طبیعت پر اب کیا کیفیت ہے؟ کہا کوئی فکر نہیں ہے، سدائے موت کوئی شے نہیں ہے، کوئی سے بھی بڑی سزا ہو وہ بھی قبول کر سکتے ہیں مگر اپنا موقف نہیں چھوڑ سکتے۔
نعرہ تکبیر، سپاہِ صحابہ، اسیرانِ ناموسِ صحابہ، اسیرانِ ناموسِ صحابہ۔
1400 سال کے بعد آج بھی جوانوں کے دلوں میں یہ جذبے اگر انگڑائیاں لے رہے ہیں تو کیا ہے؟ فیضانِ نبوت ہے، فیضانِ نبوت ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہا موت و حیات کا تو مالک ہوتا تو میں تجھے خدا مان لیتا، تو موت و حیات کا مالک نہیں ہے۔ جلاد سے کہا، حجاج نے لٹا اسے، اس کا سر تن سے جدا کرو۔ جلاد آگے بڑھا، بھرے دربار میں سکوت خاموشی، پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جلاد آگے بڑھنے لگا، مجمع سے ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حجاج ایک درخواست سن لو، ایک اپیل سنو۔ کہنے لگے بابا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا حجاج میرے گلے پہ تلوار چلا دے، سعید کو قتل نہ کروا۔ کیوں؟ کہنے لگا میں مر جاؤں گا کچھ نہیں ہوگا، سعید دنیا سے چلا گیا تو علم کا بازار بند ہو جائے گا۔ اللہ کی دھرتی پر اس وقت سعید ابن جبیر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے۔ خدا کے لیے بابا تجھے کسی انسان کے خون کے پینے سے مزہ آتا ہے؟ تیری آپ سے انتقام بجتی ہے، میرا بڑا خون حاضر ہے، میں گردن کٹواتا ہوں، سعید کو قتل نہ کر اور علم کا دروازہ بند نہ کر۔ بیٹھ جا بوڑھے، تو مجھے نہیں روک سکتا۔ لٹا لیے گئے حضرت سعید ابن جبیر، آپ کا جوان بیٹا رونے لگ گیا۔ فرمایا بیٹا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے ابا جان آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہا کیوں روتے ہو؟ تمہارا باپ اگر اپنی قسمت میں 53 سال سے زائد عمر لے کر آیا ہوتا تو اسے کوئی مائی کا لال ہاتھ نہ لگا سکتا، اگر اللہ نے میری عمر ہی 53 سال لکھی ہے تو مجھے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رو نہیں تاکہ حجاج یہ نہ کہے کہ بیٹا باپ کے غم میں رو پڑا تھا، مجھے مبارک دے کہ میں راہ خدا بندی میں گردن تو کٹواتا ہوں، کسی جابر کے سامنے نہیں جھکتا۔ فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ، فتویٰ دیا حاکم وقت کو پسند نہ آیا۔ مسلمانوں، راہ حق میں مصائب و آلام سے گزرنا یہ کوئی نیا انداز نہیں ہے، آپ کے اکابر نے یہی راہیں ہمیں دی ہیں، ہمارے اکابر انہی راہوں پہ چل کر گئے ہیں۔ سپاہ صحابہ کے قائد بانی مولانا حق نواز شہید نے کیا فرمایا تھا؟ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ سکھوں راحت و آرام کا بستر نہیں ہے، یہ دکھوں مصیبتوں تکالیف جید و بند ہتکڑی بیری اور بم دھماکوں کا راستہ ہے۔ ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے، ہمارے ساتھ وہ آئے، بولو بولو ہمارے ساتھ وہ آئے اٹھا کے چلے، وہ وہیں بیٹھا رہے جو جھکا کے چلے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سر بلند لوگوں کی ضرورت ہے، اور سر فراز اور سر بلند وہی ہوا کرتے ہیں جو گردنیں کٹوایا کرتے ہیں. حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ ہم جیل میں اکٹھے تھے, باہر سے خط آتے, فرمائش آتی, کوئی تقریر لکھ بھیجیں, کوئی پیغام لکھ بھیجیں, تو آپ اپنی تقریر و پیغام میں خاص طور پر ایک شعر لکھا کرتے تھے, دیواروں سے در نکلیں گے, دیواروں سے در نکلیں گے, جیل میں بالوں پر نکلیں گے, لاش کرو تم دار کو اونچا, دار سے اونچے سر نکلے.
نعرہ تکبیر شہید ملت اسلام علامہ ضیاء الرحمان فاروقی, شہید ملت اسلام علامہ ضیاء الرحمان فاروقی.
لاش کرو تم دار کو اونچا, دار سے اونچے, دار سے اونچے کیا مطلب؟ تختہ دار ہوتا ہے, آدمی نیچے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے, تھندا لٹکا کر اس کے گلے میں فٹ کر دیتے ہیں, لیکن جس کا سر تختہ دار سے بھی اونچا نکل جائے اس کے گلے میں پھندا کون ڈالے, کون ڈالے؟ جس نے اپنے قلم سے لکھا تھا وہ لفظ جو سینے سارا لکھا, مٹ سکا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا, اس نے ایمان کی چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کو کشیدہ لکھا, ایسا لفظ لکھا کہ پھر دنیا نے دیکھا فاروقی شہید کا سر اتنا بلند ہو گیا کہ دار نیچے رہ گیا, دار نیچے رہ گیا. یہی ہے راہ اسلاف, یہی ہے طریقہ ان لوگوں کا جنہیں فیضان نبوت سے کوئی حصہ ملا ہو. نعرہ لگانا,
نعرہ تکبیر, شان رسالت, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, نعرہ تکبیر.
مدینہ کی گلیوں میں وقت آ گیا وہ بھی جب روضہ رسول کے سائے میں حدیث کا درس دینے والے امام سے حاکم وقت ناراض ہو گیا. ان حاکموں کا مزاج معشوقانہ ہوتا ہے, ان کی ادائیں عجیب و غریب ہوتی ہیں, پل میں راضی ہو جاتے ہیں, پل میں ناراض ہو جاتے ہیں, اور وہ مولوی پتلی کا تماشا دکھا کے رہ جاتا ہے جو حکمرانوں کو راضی کرنے میں لگا رہے ناراضگی سے بچے. کبھی سرکار نے کہا چپ, پھر چپ, پھر سہمی ہوئی بلی بن جاتا ہے, پھر سرکار مسکرائی, حضور میں آزاد قربان, عزت میں آپ فلاں فلاں فلاں, کب تک رقص کرو گے پتلیوں کی طرح ان حکمرانوں کے سامنے؟ حکمرانوں, کب تک حکمرانوں کے ٹاؤٹ اور ایجنٹ بن کر کلمہ حق کو زبانوں سے دور رکھو گے؟ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, بے نظیر کو راضی کرنے والوں بے نظیر چلی گئی, نواز شریف کو راضی کرنے والوں نواز شریف چلا گیا, پرویز مشرف کو راضی کرنے والوں یہ بھی چلا جائے گا. راضی اسے کرو جسے زبان نہیں ہے, راضی اسے کرو جو آئیوں کے یوم ہے, راضی اسے کرو جو مارکن ملک ہے. آج کی شاہوں کو راضی مت کر, حقیقی بادشاہ کو راضی کر.
نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, سپاہ صحابہ, نعرہ تکبیر.
کب تک پرویز مشرف صاحب اقتدار میں رہیں گے؟ 20 سال, 25 سال, 30 سال, جے کوئی ہور نہ لا سکیا تے بابے جبرائیل پہ آ کے لونا ہی لونا, یا اس سے بھی نہیں اترے گا. کوئی ہے جب اسرائیل اسرائیل کوئی ہے جو آج تک موت کے ہاتھوں سے بچ سکا ہو؟ کوئی ہے جو محلات سے نکل کر قبر میں نہ گیا ہو؟ کوئی ہے جو خالی ہاتھ یہاں سے نہ اٹھا ہو؟ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے, سکندر چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ مالی. یہی ہم بتلاتے ہیں, سابقہ حکمرانوں کو بتلایا, پرویز مشرف کو بھی بتلاتے ہیں. ڈر شر کسی کا نہیں ہے. آخر جی سپاہ صاحبہ والے ہوں حکومت کا ساتھ ڈر کے دے رہے ہیں؟ جی ڈر کے حکومت کا ساتھ دینا ہوتا حکومت کا تو پھر پہلی حکومتوں کا ساتھ دے دیتے. وہ کوئی کمزور تھے؟ نواز شریف کو تو اس بات پہ گھمانڈ ہی بہت تھا. کہتا تھا بھاری مینڈیٹ ملا ہے, بھاری مینڈیٹ. وہ بھاری مینڈیٹ کے نیچے ہی دب گیا, نیچے ہی دب گیا. جنرل پرویز مشرف صاحب جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. عبرت حاصل کرو بے نظیر اور نواز شریف کے انجام سے. کچھ کر جاؤ اللہ کے دین کے لیے, کچھ کر جاؤ ملک کی فلاح بہبود کے لیے. اگر پہلو کی ڈگر پہ چلے تو شاید کوئی کوٹھڑی تمہارا بھی انتظار کر رہی ہوگی. اور سانو نہ ڈراؤ, سانو کوئی نہ ڈرا دے. اسی غیر اللہ کو ڈرنا شرک سمجھ دے, غیر ڈرنا عیش. کیوں کسی سے ڈرے؟ میری روزی کا مالک ہے پرویز مشرف, میری موت و حیات کا مالک ہے کوئی حکمران. جب نہیں ہے تو پھر کلمہ حق کیا ہے؟ خدا کی رضا کے لیے ٹکرانا وقت کے حکمرانوں سے کہ فیض نبوت کسی کا نام ہے. اپنے نام فیض الحق کے نام پہ نہیں کسی کا درخواست کراتی فیضان نبوت. تو بھی نبوت کا فیض ہے. کئی لوگوں نے اعتراض کیا, اے جی مدرسے کا نام فیض الہدا اپنے نام لگا جائے. میں کہا جی ہدایت کا فیض یہی ہے تو قبول کرو, پھر خام کا اعتراض کر دو. ہمیشہ اپنی کانفرنس کا نام ہی وہ رکھنا, پھر خام کا اعتراض کر دو. ہمیشہ اپنی کانفرنس کا نام ہی وہ رکھنا جتنے اپنا نام آ جائے. فیض فیض فیض, ہاں پھر فیض ہی ملنا ہے. پہلوں کو تیر و تلوار ملے, آپ کو گولیاں ملیں گی. یہی فیض ملنا ہے, یہی فیض. رزینا قسمت الجبارفینا لنا علم وللجہال مالو. ہم اس بات پہ نازا ہیں, سادا فرا ہیں کہ خلاق کے عالم نے ہماری قسمت یہ بنا دی کہ اس کے دین کی سربلندی کے لیے گردن کٹواتے تو ہیں, جھکاتے نہیں. گردن کٹواتے تو ہیں, کٹاتے تو ہیں. نہ پہلوں کے سامنے جھکائی اللہ کے فضل سے. اپنا کوئی کمال نہیں ہے, پیارے پیغمبر کی نبوت کا فیض ہے. اپنا کوئی کمال نہیں. کیا پدی کیا پدی کا شوربا, اعظم تارک کی حیثیت گاجر مونی کی نہیں ہے. یہ دین اللہ کے قبضے میں ہے, وہ جب چاہتا ہے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے. اس کی رحمت سامنے حال نہ ہو تو پل میں موم ہو جاتے ہیں. واقعات ایسا کرو, میں انہیں دہراتا نہیں ہوں. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ ذبح کر دیے گئے, اتنا خون نکلا وجود سے فوارے کی طرح جوش مار مار کر بہتا ہوا خون گورنر حجاج کے تخت کے نیچے چلا گیا. اس نے کہا خون خون بہ کر میرے تخت کے پائے میں آ گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا انجام بد ہونے والا ہے. اور سعید ابن جبیر نے آخری لمحے دعا بھی یہی کی تھی, یا خدایا ظلم کی حد ہو گئی ہے, آخری التجا کرتا ہوں اب میرے بعد حجاج کسی پہ ظلم نہ کرنے پائے. بس پھر حجاج کے ظلم کا نشانہ کوئی اور نہیں بنا, خود انتقام خدا کا نشانہ بنا گیا. ڈاکٹروں طبیبوں کو بلایا, کہنے لگا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج تک میں نے جتنے لوگ قتل کیے ہیں ان سب نے قتل ہونے کے بعد جو خون ان کے وجود سے نکلا چند قطرے کلو دو کلو پاؤ دو پاؤ خون تھا. یہ بتلاؤ کہ سعید ابن جبیر کے وجود سے اتنا خون کہاں سے نکل آیا, کیسے نکلا یہ خون؟ طبیبوں نے حکیموں نے کہا بات یہ ہے پہلے لوگ بھی جو قتل ہوئے انسان وہ بھی تھے, انسان سعید ابن جبیر بھی تھا, لیکن لوگ جب تیرے دربار میں آتے تھے تیرے ظلم و جبر کی وجہ سے, تیری ہیبت کی وجہ سے, ان کا خون سوکھ جایا کرتا تھا، مگر سعید ابن جبیر کے دل میں، اس کی کھال میں، اس کے وجود میں، اس کے دل و دماغ میں تیری ہیبت کا ایک ذرہ نہیں تھا، اس کے وجود پر تیرے روب و دبدبے نے کوئی اثر نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ اس کا خون بڑا تو ہے کم نہیں ہوا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کن کی پیروی کرتے ہو؟ کوئی ایک عالم دین تو دکھاؤ علماء حق میں سے جس نے ریشمی گدوں پہ ساری عمر گزارتی ہو، پھولوں کے بستر پہ کروٹیں بدلتا رہا ہو اور پھر عظیمت کا کوہ گرا بھی کہلایا ہو۔ ہماری یہ داستان ہی نہیں ہے، کس داستان کو سنے پھر رہے ہو، کس راہ پہ چل رہے ہو؟ ہماری تو داستان ہی انوکھی ہے۔ مدینہ کی گلیوں سے پوچھ، روضہ رسول کے سامنے حدیث پڑھانے والا، آ گیا وقت، حکمران وقت کو فتویٰ پسند نہ آیا، کہا امام مالک کو پکڑو، درے مارو، منہ کالا کرو، گدے پہ بٹھا کر مدینہ میں گھماؤ۔ پھر یہی ہوا، کالا منہ کر کے گدے پہ بٹھا کر امام مالک کو گھمایا جا رہا تھا۔ جب کسی چوک میں لوگ کھڑے ہوتے تو امام مالک فرمایا کرتے تھے، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس اقول الطلاق المستحیل لا یجوز۔ جو پہچانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ جان لے میں مالک ابن انس ہوں۔ جو فتویٰ دیا تھا آج بھی اسی پر قائم ہوا، فتویٰ دیا ہی لوگوں کو منانے کے لیے جاتا ہے، فتویٰ دیا واپس لینے کے لیے نہیں جاتا۔ کسی جگہ بات ہو رہی تھی، بڑی عجیب بہت اہم جگہ تھی، ایک بڑے عظیم ساتھی سے بات ہو رہی تھی، علماء بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، آپ نے فتویٰ کا بیان کر کے اتنے دکھ اٹھائے، مصیبتیں اٹھائیں، بس کریں آپ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، یہ مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ان سب نے فتویٰ دیا تھا، ان سب کے دستخط ہیں اس فتوے پر جو الفرقان نے شائع کیا، جو بینات نے شائع کیا، جو اقرا ڈائجسٹ نے شائع کیا، جو فتویٰ علماء کرام نے دیا ہے، مفتیان اعظام نے دیا ہے، یہ فتویٰ واپس لے لیں، ہم بھی غور کر لیتے ہیں، لے لیں فتویٰ واپس۔ تو انہوں نے کہا فتویٰ واپس لینے کے لیے تھوڑی دیا تھا، میں نے کہا پھر ہم نے بیان کر کے چھوڑنے کے لیے تھوڑا بیان کیا تھا کہ بیان کریں گے پھر چھوڑ دیں گے؟ فتویٰ آپ نے دیا، اسٹیج پہ ہم نے پڑھ سنایا، تم واپس لے لو، ہم اسٹیج کو چھوڑ دیں گے، اور اگر واپس نہیں ہے تو پھر یہ فتویٰ سنانے کے لیے ہے، بتانے کے لیے ہے، چھپانے کے لیے نہیں ہے۔ آگے چلیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ درس حدیث و فقہ دے رہے تھے، صبح کو شاگرد آئے، دیکھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں، عرض کیا حضرت کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہو گئی؟ کوئی مصیبت کی خبر آئی؟ فرمایا نہیں، اس بات پہ نہیں رو رہا، یہ رونا خوشی کی وجہ سے بھی ہے، حسرت کی وجہ سے بھی ہے۔ کیا ہوا؟ فرمایا رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے شافی اپنے شاگرد احمد ابن حنبل کو میرا سلام بھیجو اور اسے کہو احمد وقت آنے والا ہے، ایک مشکل اور مصیبت کا تیرا امتحان ہونے والا ہے، اگر تو کامیاب ہو گیا، اگر تو ڈٹ گیا، تو نے استقامت دکھائی، قیامت تک اللہ تیرے نام کو عزت دے گا، اور اگر تو نے حوصلہ چھوڑ دیا، دیکھ لینا پھر دین کا حلیہ بدل جائے گا، استقامت دکھانا۔ شاگرد کو بلایا، جاؤ حنبل کی بستی میں جا کر میرا سلام کہو میرے شاگرد کو، اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ استقامت دکھانا۔ شاگرد پہنچا وہاں، کیا دیکھا؟ ایک کچی مسجد میں حضرت امام احمد ابن حنبل حدیث کا سبق دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام کے وجود پر جو کھدر کا کپڑا ہے، اس میں جگہ جگہ پر قمیص میں پیوند لگے ہوئے ہیں، کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ میں امام صاحب کی سادگی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے جا کر حضرت شافی کا سلام دیا اور خواب بیان کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ سلام نبوت سن کر حضرت احمد ابن حنبل پہ رقت طاری ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد آپ نے میرے ہاتھ چومے اور کہا، تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، عرب کے اصول کے مطابق مجھے تجھے کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ اب میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں، یہ لو میرا قمیض، یہی تحفے ملے گا۔ قمیض اتار کر دے دیا، شاگرد واپس آیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو واقعہ سنایا اور بتلایا کہ قمیض بھی دیا ہے تحفے میں، ہدیتاً دیا ہے۔ آپ نے فرمایا قمیض ایک منٹ کے لیے لاؤ۔ قمیض لیا، گھر میں گئے، بالٹی میں پانی ڈالا، قمیض ڈالا اور اس کو پانی میں ملنے کے بعد نچوڑا۔ نچوڑ کر واپس آئے، فرمایا یہ قمیض واپس لے لو۔ شاگرد نے کہا، حضرت کیا بات ہے، سوکھا قمیض لے کر گیلا قمیض واپس کر دیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ ارشاد فرمایا، میں نے اس قمیض کو دھو لیا ہے، اس کا دھول میں نے رکھ لیا ہے۔ شافی جب بھی صبح کو اٹھا کرے گا، امام احمد ابن حنبل کے قمیض کے دھلے ہوئے پانی کو پی لیا کرے گا، تاکہ میں اس کا پانی، قمیض کا پانی پیوں جس قمیض کو اس شخص کا پسینہ لگا ہے جسے رسول اللہ کا سلام آیا۔ پھر آ گیا وقت، بادشاہ وقت معتزلیوں سے متاثر ہو کر یہ فتویٰ دینے لگا، یہ فتویٰ مانگنے لگا کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، باقی سب حادث ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں ہے، ہر چیز حادث و فنا ہونے والی ہے، ہر چیز مخلوق ہے۔ پھر اس نے کہا، قرآن بھی مخلوق و حادث ہے، قرآن بھی مخلوق و حادث ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، قرآن اللہ کی صفت ہے، القرآن کلام اللہ و کلام اللہ لیس بمخلوق۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح خدا مخلوق نہیں ہے، کلام خدا بھی مخلوق نہیں ہے، جس طرح اللہ قدیم ہے، اللہ کا کلام بھی قدیم ہے۔ اس مسئلے کو میں کہتا ہوں، آپ زیادہ سمجھیں گے اگر آج کی زبان میں کہوں، اگر قرآن کو حادث مان لیا جائے تو پھر ہمیں ماننا پڑتا کہ قرآن بدل گیا ہے۔ حادث اس کو کہتے ہیں جو ایک حالت پہ قائم نہ رہے، حادث اس کو کہتے ہیں جو اپنا وجود کھو بیٹھے، حادث اسے کہتے ہیں جو اپنی جگہ چھوڑ دے، حادث اسے کہتے ہیں جس کا انداز بدل جائے، جس کا رخ بدل جائے۔ اگر قرآن قدیم نہیں حادث ہے، اگر حادث مان لیا جاتا تو آج ہر شخص کھڑے ہو کر کہہ سکتا تھا قرآن حادث ہے تو قرآن بدل گیا۔ لیکن اہل سنت کہہ رہے ہیں قرآن قدیم ہے، قرآن اور قدیم بدلا نہیں کرتا، قدیم پہ زوال، قدیم میں تبدیلی، قدیم میں کمی بیشی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ کوئی مائی کا لال ایسا ہے ہی نہیں جو اسے بدل ڈالے۔ قرآن بدلے؟ جو کہتے بدل گیا، ہم کہتے ہیں تم بدل گئے، تم بدل گئے، تمہارا دین بدلا، نماز بدلی، کلمہ بدلا، قرآن بدلا۔ جنہوں نے کہا قرآن بدلا، ہم نے کہا تم بدلے، تمہارا ایمان بدلا۔ وقت آ گیا، چار علماء صرف ایسے تھے جو فتویٰ دے رہے تھے کہ اس وقت خلیفۃ المسلمین جو فتویٰ معتصم باللہ دے رہا ہے غلط ہے، یہ فتویٰ قرآن حادث نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ انہیں، لے کر آؤ میرے پاس۔ جب دیکھا کہ ظلم و جبر، تشدد و بربریت کا افریت اور ازدہا اٹھ رہا ہے، دو علماء کرام تو ڈر کر اپنا موقف بدل گئے، باقی دو علماء بچ گئے۔ کہا ہم بدار میں لاؤ، ایک عالم دین اذیتیں برداشت نہ کرتے ہوئے راستے میں شہید ہو گئے، ایک عالم دین امام احمد ابن حنبل باقی رہ گئے، جو اس وقت پوری دنیا میں حکومت سے، مملکت سے، اقتدار سے اور علماء سے ٹکرا رہے تھے، اپنے موقف کا نعرہ لگا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ حکمران وقت نے دو دو بیڑیاں، سپاہ صحابہ والوں دو دو بیڑیاں، وہ لڑکے ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے کبھی بیڑی پہنی ہے جیل میں جا کر. کھڑے ہو جاؤ یار تاکہ کسی کو پتہ لگے آپ نے بیڑیاں پہنی ہیں. الحمدللہ ڈاکہ ڈال کر چوری ڈال کر یا کسی دین کے لیے آپ نے ڈاکہ ڈال کر بیڑی پہنی ہے؟ کیوں بھائی آپ نے چوری کر کے بیڑی پہنی ہے؟ اور دین کے لیے یہ بیڑیاں ہتکڑیاں یہ جیل کی سلاخیں یہ ہوگی کسی کے لیے خوف کا باعث رعب کا باعث؟ رب محمد کی قسم ہم نے جب بھی بیڑی پہنی ہتکڑی پہنی تو چوم کر پہنی چوم کر پہنی. مجھے نہیں بھولتا وہ واقعہ جب کو اٹکی جائے جب اڈیالہ جیل میں جیلوں نے نہ ہی بھول گئے ہوں کنیا جیلوں میں نہ لے مجھے ایک دن وہ انٹرویو لینے لگے کہتے آپ کون کون سی جیل میں رہے؟ میں نے کہا کراچی کی جیل میں رہا ہوں پشاور کی جیل میں رہا ہوں اٹک میں رہا ہوں پنڈی میں رہا ہوں لاہور میں رہا ہوں فیصل آباد میں رہا ہوں ملتان میں رہا ہوں بہاول پور میں رہا ہوں اور میں اچھا کیا کہنے لگا یار ایلیا جیل میں بھی بول گیا کوئی چھوٹی بھی ہے؟ میں نے کہا کوئی دو چار رہ گئی ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے. سما سٹھا میں رہے ہیں چونکہ ٹارچر سیل میں رہے ہیں اور بھی آپ پوچھیں گے تو کئی چیزیں اور بھی نکل آئیں گی پتہ نہیں کہاں کہاں رہے ہیں کہاں گئی ہتکڑیا کدھر گئی بیڑیاں جو تھی وہ چلی گئی جو کل تھا وہ آج نہیں جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. وقت بدلتا رہتا ہے حالات بدلتے رہتے ہیں مسلمانوں موقف نہیں بدلنا چاہیے. 28 مہینے کی جیل کاٹ کر ہزار کوڑا کھا کر امام احمد ابن حنبل باہر نکل رہے ہیں جیل کے دروازے سے باہر آئے کہا ابو الحیصا اللہ تجھ پہ رحم کرے ابو الحیصا خدا تجھے جزائے خیر دے. لوگوں نے جب ابو الحیصا کا نام سنا کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں ابو الحیصا وہ جو ڈاکو ہے؟ فرمایا ہاں آپ اس ڈاکو کو جزائے خیر کی دعائیں دے رہے ہیں جو چور ہے ڈاکو ہے؟ فرمایا ہاں اسے دعائیں دے رہا ہوں. حضرت کیوں؟ فرمایا جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے ابو الحیصا کے پاس میں ایک دن بند تھا تو اس چور نے کہا تھا ڈاکو نے کہا تھا امام مالک میں ڈاکو ہوں میں چور ہوں میں برا انسان ہوں یہ مار مار کے تھک گئے ہیں مگر میں نے اپنی عادت بھی نہیں بدلی ہے موقع بھی نہیں بدلا ہے. امام مالک یاد رکھو اس وقت دنیا میں تو واحد انسان ہے جو حق و صداقت کا علم اٹھائے ہوئے ہے. امام مالک قائم رہنا یاد رکھ اگر تو بدل گیا تو دنیا کا عقیدہ بدل جائے گا. ابو الحیصا کی بات نے میرے دل پہ اتنا اثر کیا میں نے کہا حنبل کے بیٹے جان دے دینا اپنے موقع پہ سودے بازی اپنے موقع پہ سودے بازی یہ فیضان نبوت ہے. یہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے حنفیوں 80 حنفی کی بات آئی باتوں سے بات یاد آ جاتی ہے اصل اب تجربہ ہی اتنا ہو گیا ہے باتیں اتنی ہو گئی ہیں ایک بات یاد کرتے ہیں 20 نکل آتے ہیں کس کس کو بیان کریں. شروع شروع میں بھائی طلباء کرام ایسا وقت ہم پر بھی آیا ہم کوئی ماں کے پیٹ سے خطیب بن کر نہیں آئے تقریر کرتے تھے ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھی چار چار دن تیاری کرتے میچ پہ کھڑے ہوتے ساری بھول جاتے پھر کیا کیا کاغذ پہ اشارات لکھ لیتے حضرت یوسف کا واقعہ حضرت موسیٰ کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں واقعہ صحابہ کے فلاں واقعہ کاغذ سامنے رکھ لیتے وہ کاغذ ہی نظروں سے ادھر ادھر ہو جاتا سارا ہی بھول جاتا. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بات کبھی تیاری کی ہی نہیں بس کھڑے ہو جائیں باتوں سے بات نکلتی چلی جاتی تجربے ہی اتنے ہو گئے ہر بات ہی یاد آ جاتی ایک بات یاد کرو دوسری یاد آ جاتی ہے دوسری بات یاد کرو تیسری یاد آ جاتی ہے. فیضان نبوت ہے علماء کرام کے پایا استقلال میں جو اللہ تعالی کی طرف سے کس قدر مضبوطی آتی ہے استقامت پیدا ہوتی ہے یہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت جرم جمامتی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو امتی کو نصیب ہو جاتا ہے. یہ وہی استقامت ہے. حنفی کی بات کرنے سے پہلے امتی کی کر لیتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جلسے کرتے ہیں، سیرت کے جلسے کرتے ہیں، میٹھی میٹھی کھیر کی باتیں کرتے ہیں، پیاری پیاری مدینے کی کھجوروں کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے معجزات سنا کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، اور کبھی یہ بھی بتا دیا کرو شیب ابی طالب میں 3 سال تک آمنہ کے لال بھی قید رہے، تاکہ لوگوں کو قید میں جانے کی عادت پڑ جائے، مسلمانوں کو دین کے لیے جیل میں جانے کی عادت پڑ جائے۔ کیوں کہ صرف معجزات سن کر قوم سن ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کسی معجزے کی منتظر رہتی ہے، اس میں قربانی کا جرأت اور جواب مردی اور جان سپاری کا جذبہ مر جائے۔ صرف معجزات مت سناؤ، کوئی استقامت پیغمبر کے واقعات بھی سنایا کرو، کبھی طائف کی وادی کا بھی ذکر کرو، کبھی احد کے پہاڑوں کا بھی ذکر کرو، کبھی مکہ کے بازاروں کا بھی ذکر کرو، اور کبھی بیت اللہ کی اس نماز کا ذکر کرو جو آمنہ کے لال ادا کر رہے تھے تو آپ کے وجود پہ لا کے اوجری ڈال دی تھی۔ کبھی وہ واقعہ بھی یاد کرو جب محمد الرسول اللہ کے چہرے پہ ابو جہل نے تماچے مارے تھے، اور کبھی رسول اللہ کے جہاد کا بھی ذکر کرو تاکہ جہاد کا جذبہ پروان چڑھے، کبھی نبی کی مظلوم بیجت کو بھی یاد کرو تاکہ مظلوم بن کر پھر جرأت اور ہمت اور استقلال کا مظاہرہ کرنے کی توفیق ہو۔ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے میٹھے نبی میٹھے ہی نبی ہیں، باقی کچھ نہیں۔ مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں 27 جنگیں لڑی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی جنگیں ایوریج نکالو، ہر 4 ماہ کے بعد ایک جنگ۔ پاکستان کہتا ہے ہم نے 3 جنگیں لڑنی، ہماری کمر ٹوٹ گئی، تم نے 50 سال میں 3 جنگیں لڑی، میرے آقا نے 10 سال میں 27 جنگیں لڑی۔ 27 جنگیں حضور کی سیرت کو بھی بیان کیا کرو، حضور کے ان قربانیوں کو بھی بیان کرو تاکہ ان نوجوانوں کو بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ حنفی کی بات آئی تو بات جو میں یہ کہتا تھا مجھے یاد آئی، بے نظیر کا دور تھا، وزیر اعظم تھی، میری ملاقات ہوئی اور باتیں اس نے کی، اتنی کم عمری میں آپ ہے یہاں تک کیسے پہنچ گئے، خاص باتیں ہوئی۔ باتوں میں میں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو شیعہ ہے، مولانا حق نواز شہید نے فرمایا ہے کہ تو شیعہ ہے، تو آگے سے حضرت کہنے لگی نہیں میں حنفی سنی ہوں۔ میں حیران رہ گیا کہ اس کو حنفی کا بھی پتہ ہے، کہتی میں حنفی سنی ہوں، میرے ابو بھی حنفی سنی تھے۔ تو میں نے کہا زرداری، کہنے لگی وہ شیعہ ہے، میں کہا پھر نکاح ہویا ہی نہیں۔ کہنے لگی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے تو 2 بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا یہ الگ بات ہے، بچے ہیں یا نہیں ہیں، مگر شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہوتا، یہ مسئلہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ بڑی پریشان ہو گئی، میں نے خیر کتابوں کے حوالے دیے۔ میں جب اسمبلی میں آیا دوسرے دن تو زرداری میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تو نے بی بی کو کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کیا کہا؟ کہنے لگا بی بی کہتی آدم تارک کہہ گیا، تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا۔ ہاں تم کہہ سکتے ہو، تم کہہ سکتے ہو، مجھ میں تو جرأت ہے، میں تو پرویز مشرف کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر تیری بیوی بھی کل کو شیعہ بنے گی تو نکاح نہیں ہوگا، میں تو کہہ سکتا ہوں، مجھے مسئلہ بتلاتے کوئی شرم نہیں۔ جن کے نظریات نہیں بنتے، جن کا عقیدہ نہیں ملتا، ہم تو کہیں گے مسئلہ کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، بتلانے کے لیے ہوتا ہے، سو بتلا دیا، آپ بھی بتلائیں گے۔ فتویٰ وہ نہیں ہے کہ اندر وڑ کے کہو گل یہی ہے جی سپاہی صاحبہ کہہ دیا ہے، باہر آنا ہی نہیں، اسی پہ پائی پائی ہیں، ہمیں کام کہے تو شرارتی لوگ نے، اے سرکار ہے شرارتی لوگ نے، اسی امن دے مامے ہیں، یہ امن کے مامے چاچے بن گئے، ہم شرارتی بن گئے۔ فتویٰ وہی دوہرا رہے ہیں جو انہوں نے دیا تھا، ان کا فتویٰ ہم بیان کرتے ہیں، ہمیں وہ جھٹلا رہے ہیں، کمال کی بات ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، آسن قبراں پوسن خبراں، آسن قبراں پوسن، ایک دن حشر کا بھی ہے، ایک یوم حساب کا دن بھی ہے، وہ دن ہے بہت سلا معاف صدور، پتا چل جائے گا، فصوف ترا اذن کشفت الغبار. تو دیکھ تو صحیح یہ زندگی یہ زیب و زینت یہ چمکو دمکا پر مبنی یہ غبار بیٹھنے تو دے پھر دیکھنا کون کیا ہے. ایک شخص مار کھائے اٹھائے بچے روتے رہے بلکتے رہے اور اس کا جنازہ ہو جائے کیا بات کیا بات کدھر جائیں یار. بات کرتا ہوں بات سے بات نکل آتی. ملتان کی جیل ہے سینٹرل جیل ملتان. میں اور حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے. حضرت کے بچے ملنے کے لیے آئے. بڑا پیار کرتے تھے اپنے بچوں سے. بچے بھی بڑا پیار کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے میرے بچے مجھ سے زیادہ حضرت فاروقی شہید کو پیار کرتے تھے. گلے میں لپٹ جاتے تھے. حضرت بھی بڑے مجھے کہتے تو بڑا سخت مزاج ہے بچوں سے پیار نہیں کرتا. میں نے کہا یار بہت کرتا ہوں. کہنے لگے دیکھ تیرے بچے میرے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں. تیرے گن مین بھی مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. میں کہا تسی ہے یہ تو بھی تھوڑے نال پیار کرنا ہوگا. ساڈے منہ دے 12 بجے رہندے نے ساڈے نال کیسے پیار کرنا. کہتے تو بڑا سخت ہے تینوں پیار ہی کوئی نہیں کرتا. میں کہا جی اسی تھوڑے نال پیار کرتے ہیں ساڈے نال کیسے کرنا. حضرت فاروقی شہید کا چھوٹا بچہ سلمان مجھے کہنے لگا چاچو تمہیں ایک بات بتلاؤں. میں نے کہا ہاں بیٹے کیا بات ہے. کہنے لگا مجھے امی روزانہ 1 روپیہ دیتی ہے. میں نے 1-1 روپیہ جوڑ لیا ہے. چاچو میں 20 روپے جوڑ کر لایا ہوں. یہ جو دروازے پہ کھڑا ہے نا سپاہی میں نے اس کو 20 روپے دینے ہیں کہ 10 میرے ابو کے ہیں 10 میرے چاچو کے ہیں دونوں کو چھوڑ دو یہ پیسے لے لو. یہ پیسے لے لو میں نے 20 دن جوڑے ہیں. میں نے جیب خرچی 1-1 روپیہ کر کے جوڑی ہے. میں روزانہ جیب پیسے جمع کرتا تھا ابو کو چھڑانے کے لیے چاچو آپ کو چھڑانے کے لیے میں پیسے لایا ہوں. میں دروازے والے کو کہوں گا یہ میرے پیسے لے لو جیب خرچی لے لو میرے چاچو کو چھوڑ دو میرے ابو کو چھوڑ دو. جب اس نے یہ بات کہی میرے دل پہ اتنا عجیب حالت ہوئی. میں نے کہا ہائے ان بچوں کے دنوں پہ کیا گزر رہی ہے کیا سوچ رہے ہیں بچے ہمارے بارے میں. کبھی ہمارے ابو بھی آئیں گے کبھی چاچو بھی باہر آئیں گے. اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے کہا بیٹے تو 20 روپے جا کے خرچ کرنا کوئی چیز لے کے کھا لینا یہ نہیں ہمیں روک سکتا. ہم تو ویسے یہاں آرام کرنے آئے ہیں بیٹا. ہم باہر تھک گئے تھے نا روزانہ باہر رہتے تھے ہم تھک گئے تھے. ہم یہاں آرام کرنے آئے ہیں. یہ کھڑکی سے دیکھو کتنے اندر پھول کیا بتلائیں. حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کے بچے سائیوال میں پڑھتے تھے. ہر روز ایک خط لکھتے تھے ہر روز. مجھے حضرت نے کہا مولوی طارق جرنیل کا جرنیل اے بچوں تو سمجھا. میں نے کہا کیا. کہتے روزانہ خط لکھتے ہیں روزانہ ہر روز ایک خط ڈال دیتے ہیں. کہتے ابو ہم بھی روزانہ خط لکھیں گے آپ بھی روزانہ جواب دیں. جب ملاقات نہیں ہوتی تو خطوں سے ہی ملاقات سے ہی. کہنے لگا میں روزانہ کیسے خطوں کا جواب دوں. میں نے ان کے بیٹوں کو خط لکھا. میں نے کہا ریحان عثمان اپنے ابو کو جیل میں تنگ نہ کرو بیٹا. روزانہ خط نہ لکھا کرو ایسی باتیں نہ لکھا کرو پریشانی ہوتی ہے. 10 دن کے بعد خط لکھا کرو تاکہ جواب دے دیا کریں. کیا بات ہے کس کس بات کو بیان کریں. وہ کیا شعر ہے سینہ ہما تار تار شبد پمبا کجا کجا نہ. یہی شعر ہے سارا سینہ زخمی زخمی ہے اور کس کس پہ مرہم رکھے کون کون سی بات سنائے. میں نے کہا روزانہ خط نہ لکھا کرو کبھی کبھی لکھا کرو. تمہارے ابو اور بڑے کام کرتے ہیں روزانہ جواب نہیں دیا جاتا. آپ حیران ہوں گے ہماری بچیاں حضرت کی بیٹیاں بچے ہمیں خط لکھتے ایک صفحے کا نہیں 2 صفحے کا نہیں 10-10 صفحوں کے خط. ابو قائم رہنا ابو ڈر جانا امام احمد ابن حنبل کی طرح امام مالک کی طرح امام ابو حنیفہ کی طرح ابو جان دے دینا پیچھے نہ ہٹنا. مولانا مجھے کہتے ہو اپنے بچوں کی ہو گیا جرنیل کہ اپنے بچوں کی ہو گیا. میں کہا کیا ہوا. کہنے لگو بچے ساری تقریریں اپنی لکھ کے اپنے نصیحت کر رہے ہیں. یہ بچے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں ہمیں ہمارے بچے کہہ رہے ہیں کیمرہ نہ. میں نے کہا جس ماحول میں بچہ پروان چڑھتا ہے اس کے خیالات وہی ہوتے ہیں. تو استاد آئے بچوں کے ساتھ لاہور میں ملنے. استادوں نے آ کر کہا کہ عجیب بات آپ کو بتلائیں. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے یہ عثمان ہے نا. اس سے اس کے ساتھیوں نے کہا تمہارے ابو جیل میں ہیں, کتنے ان پر مقدمات ہیں, اب کیا بنے گا, پتہ نہیں وہ باہر بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو عثمان نے آگے سے کیا کہا, کہنے لگے کیا ہوا, اور میرے ابو سولی چڑھ جائیں گے نا, کوئی بات نہیں, ہم یتیم ہو جائیں گے, یتیمی گوارا ہے, مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا ابو اپنے موقف سے دست بردار ہو کے باہر آ جائے. جب استادوں نے یہ بتلایا, حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ رات کو مجھے الگ بچھا کر کہنے لگے وہ اپنے بچے نو کی ہو گیا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ایک پاسے نصیحت کر دیں, دوسرے پاسے کہتے ہیں کیوں ہے یا سوڑی چڑھ جان کے نا, وہ ان کو کیا ہو گیا, یہ ہم سے بھی آگے بڑھ گئے, یہ ہم سے بھی آگے بڑھ گئے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے خطبات جیل, اس کا پڑھ لینا انتصاب. وہ میری بچی چھوٹی کا خط تھا کہ ابو آپ جب ہمیں بہت یاد آتے ہیں, چھ مہینے ہو گئے ہیں ملاقات نہیں ہو رہی. چھوٹا بھائی انس روتا ہے ابو کے پاس لے چلو, ابو کے پاس لے چلو. تو ہم اسے کہتے ہیں ابو دین کے لیے جیل میں گئے ہیں, دعا کرو ابو دین کا کام پورا کر کے آئیں, کوئی بات نہیں ایک نہ ایک دن آ ہی جائیں گے. میں نے کہا اعظم طارق تیرے بچے کہتے ہیں تو دین کے لیے آیا ہے, تو یہاں فارغ بیٹھا ہے کوئی کام ہی کر. چنانچہ پھر میں نے یہ خطبات جیل لکھی کتاب, آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پتا چلے گا کہ سپاہی صاحبہ کا مشن کیا ہے, موقف کیا. میں نے کہا تو کام کرنا چاہیے, اب یہاں فارغ بیٹھے ہیں, فارغ بیٹھ کے بھی تو وقت گزر ہی جانا ہے, تو بات کا ہی ہے. کہاں سے بات چھوڑی تھی آپ بھول گئے مجھے, ہاں ہنفی بات وہاں سے چلی تھی نا. ہنفیو دیکھو امام ابو حنیفہ کو, انہوں نے حلوے نہیں کھائے, عہدے نہیں لیے, منصور سے دشمنی کیا ہوئی. اس نے کہا چیف جسٹس بن جائیے, آپ نے فرمایا میں نہیں بنتا, میں اس کا اہل نہیں ہوں. اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, فرمایا اب جب تو نے مجھے جھوٹا کہہ دیا اب میں بالکل ہی اہل نہیں, میں نہیں بنتا چیف جسٹس. اس نے کہا کیوں, فرمایا اب فتویٰ دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, تو فیصلہ مانگے گا اپنی مرضی کے مطابق, میں تیری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں دے سکتا, میں تیرا چیف جسٹس نہیں بنتا. اس نے کہا انکار کرتے ہو, انکار کی پاداش میں تیرے اور میرے امام کو کہاں بھیجا, مری میں بھیجا, کسی پرفضا مقام پہ بھیجا, کسی غیر ملک میں سیر کرنے کے لیے بھیجا, جیل میں بھیجا, جیل میں. اور بتلاؤ حنفیہ پھر امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے اٹھا, کہاں سے اٹھا, جیل سے اٹھا. میں تو کہتا ہوں حنفی ہے ہی وہ جس کا جنازہ جیل سے اٹھا, 1400 سال کے بعد اب بتلا کے جنازہ کس کا جیل سے اٹھا. کسی کے جنازے محلات سے اٹھیں گے, کسی کے جنازے محراب و ممبر سے اٹھیں گے, کسی کے جنازے جیل سے اٹھیں گے. انداز اپنا اپنا ہے, صبح و شام مسجد و محراب میں جھکنے والوں سر وہ سر ہے جو سرے دار اٹھایا جائے. میں نے فرعونوں کے دروازوں پہ دستک دی ہے اور مجھے بھی سینہ خنجر پہ نچایا جائے. کیا ہے جو جنازے جیل سے اٹھے, کیا ہے جو سر تختہ دار پہ چڑھے, تختہ دار پہ چڑھنے والے سر سر فراز ہوا کرتے ہیں, سر بلند ہوا کرتے ہیں. ہتھکڑی بیڑی وہ بات کر رہا تھا اڈیالہ جیل میں, ساتھ ساتھ یاد بھی رکھا کرتے, بات پھیل جاتی ہے بات کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے. اڈیالہ جیل ملاقات ہماری آئی, میں اور حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں, چھوٹا سا ایک بچہ تھا وہاں وہ بھی آ گیا. کہنے لگے قائد محترم میرا ایک کام کرا دینا. میں نے کہا کیا کام ہے, کہتے نہیں پہلے آپ وعدہ کریں کرائیں گے. میں نے کہا بیٹے کام کیا ہے, کہتے پہلے وعدہ کریں. میں چھٹک گیا کہ کوئی کام عجیب و غریب ہے, میں نے کہا نہیں پہلے بتاؤ. کہنے لگے میرا کام یہ ہے, سپرنٹینڈنٹ کو جا کر کہو کہ اس بچے کو کیوں چھوڑا ہے, اسے بھی بیڑی لگا دو, مجھے بیڑی لگواؤ بیڑی. یہ ہیں وہ لوگ, یہ عجیب و غریب جا جو کھیلنے کو چاند مانگتے ہیں، جو کھیلنے کو چاند مانگتے ہیں، یہ ہے وہ بچے جو پاؤں میں پہننے کو بیڑی مانگتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا قائد محترم، جب میں دیکھتا ہوں سب کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہیں تو میں سوچتا ہوں قیامت کے دن یہ زخمی پاؤں چمکیں گے، قیامت کے دن جس نے بیڑیاں پہنی ہیں اس کا جسم روشن ہوگا اور ہر ایک امی عائشہ کے پاس جا کر کہہ رہا ہوگا، امی دیکھ میں نے تیری عزت کے لیے بیڑیاں پہنی تھی، امی میں نے حج کری پہنی تھی، میں نے تیری عزت کے لیے جیلیں کاٹی تھی، مارے کھائی تھی، دکھ اٹھائے تھے، گولیاں کھائی تھی، بم دھماکے برداشت کیے تھے، قائد محترم مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، کل میں جب امی کے سامنے جاؤں تو میرے پاؤں میں بیڑی کا نشان نہ ہو، مجھے بیڑی لگواؤ، مجھے بیڑی لگواؤ۔ 24 ستمبر 1998 جب لاہور میں مظاہرہ ہوا میری رہائی کے لیے، 450 نوجوان گرفتار ہوا، اس گرفتاری میں یہاں کوئی اگر ہاتھ اور پہ کھڑا ہو جائے ضرور ہوگا، یہاں کوئی جو لاہور گرفتاریاں ہوئی تھیں آپ تھے، آپ تھے، آپ تھے، آپ تھے۔ اچھا یہ بتلاؤ پاؤں میں بیڑیاں لگی تھیں، پاؤں میں بیڑی لگی تھی لاہور، آپ کو لگی تھی یا چھوڑ دیا تھا؟ آپ کو بھی لگی تھی بھائی؟ میں نے ایک بات سنی ہے، آپ اس کی تصدیق کرنا، سنا ہے کہ جب 450 کا قافلہ گیا تھا تو بیڑیاں کم پڑ گئی تھیں، ڈاکوؤں لٹیروں چوروں بدماشوں بدکاروں کے پاؤں سے اتار کر بیڑیاں آپ کے لیے جمع کر دی گئی تھیں۔ وہاں یہ عجیب منظر دیکھا گیا کہ چھوٹے بچے آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے لمبی بیڑی تکلیف دینے والی پہلے ہمارے پاؤں میں لگاؤ، بعد میں بزرگوں کے لگانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیڑیاں ختم ہو جائیں ہمارے پاؤں سونے رہ جائیں۔ ٹھیک تھا، جس قوم کے یہ جذبے بن جائیں وہ کسی سے ڈر سکتی ہے؟ وہ نہ نواز شریف سے ڈرے، نہ بے نظیر سے ڈرے، نہ پرویز مشرف تم سے ڈرے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ کل ہتھ کڑی بیڑی پہنی تھی تو آج بھی پہن سکتے، مقتل سے اپنی یاری ہے، اب دار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے ٹکنا عادت ہے، ہر بار پرانا لگتا ہے، تم تیر اٹھاؤ یا خنجر، جو بات حق ہے وہ ہمیں کہنا ہے، اب ظلم و تشدد سرکاری سرکار پرانا لگتا ہے، تم تیر اٹھاؤ یا خنجر، جو بات ہے ہم کو کہنا ہے، اب ظلم و تشدد سرکاری سرکار پرانا، صدیوں سے کٹنا عادت ہے، اب دار پرانا، کوئی بات نہیں۔ اب تو ہمارے لیے، میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، سپاہی صحابہ کے لیے جیل خالہ جی کا واڑا ہے، خالہ جی کا، یہ میں نے کتاب میں عنوان مارا، جیل یا خالہ جی کا واڑا، کہنے لگے خالہ جی کا واڑا تو نہیں، ہمارے ہاں یہ مقولہ ہے، آپ کیا پتہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا ہے گیا، جب چھٹیاں ہوتی ہیں کہتے خالہ کے گھر چلتے ہیں، کھیلے کودے کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، ہم جیل میں جاتے ہیں کہتے خالہ کے گھر آ جاتے ہیں۔ بہاولپور سے میں اور حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ، ہم جب سینٹرل جیل ملتان میں لائے گئے، عشاء کا وقت تھا، ہم جیل میں داخل ہوئے، دوسرا گیٹ کراس کیا، بارک نمبر 13 میں داخل ہوئے، ہم جا رہے تھے تو مولانا سلطان محمود ضیاء کے ساتھ 13 ساتھی باہر آ رہے تھے، وہی ہماری ملاقات، انہوں نے کہا قائد محترم آپ، ہم نے کہا آپ، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہم آ رہے ہیں، کہنے لگے خدا کے لیے سپرنٹینڈنٹ کو کہو ہمیں بھی یہاں رکھ لے، ہم نے باہر نہیں جانا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ سے کہا یار آج کی رات اکٹھے رہ لیں، تو کئی دن ہو گئے ہیں جدا جدا رہے ہیں اکٹھے، انہوں نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے، ہم رکھ نہیں سکتے، روزگار آ گئی ہے، ان کو تو جانا ہی پڑے گا۔ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں، میں نے کہا چلے جاؤ پھر آ جانا، چلے جاؤ پھر آ جانا، اپنا ہی گھر ہے، کون سی بات ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، ادھر ادھر ہی صحیح ہے، آ جائیں گے۔ 4-5 دن گزرے، جیل کا ماحول ہم نے سیٹ کیا، ہم نے والی بال کھیلنا شروع کیا، وہ دور تھا، یہ نواز شریف کا دور ہے، یہ پرویز مشرف کا دور ہے، جہاں بیڑیاں لگا کر 24 گھنٹے بند رکھتے ہیں، دور بے نظیر کا تھا، اور جیسے بھی تھی ظالموں تم سے اس لحاظ سے اچھی تھی، فوجی حکمرانوں نواز شریف کا دور بدل گیا، تمہارے طور طریقے نہیں بدلے، اور اس کا ظالمانہ دور بھی ختم کرو۔ 24 گھنٹے بند، ہتھکڑی بیڑی لگا کر ملاقات اب بھی نہیں ہوتی، والدین جا جا کے جیلوں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اگر تمہارے دور میں بھی کوئی ظلم ہے تو مجھے بتلاؤ، پھر نواز شریف پرویز مشرف میں فرق کیا؟ بدلو انداز تاکہ پتا چلے کہ تم وہ نہیں ہو، وہ تم نہیں تھے۔ اس وقت ہم اپنی پوچھڑی میں، اپنے وارڈ میں آزاد ہوتے تھے، والی بال کھیل تھے، اثر کا وقت ہے، نعرہ تکبیر۔ ہم نے کہا یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ شان صحابہ، سپاہ صحابہ، قائد فاروق صاحب نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا کچھ دروازہ تو نہیں ٹوٹ گیا، سپاہ صحابہ والے آ رہے ہیں۔ کھیل ہم نے چھوڑ دیا، ہم فوراً دروازے پہ پہنچے، دروازہ بند تھا، تھوڑی دیر کے بعد کھلا، کیا دیکھا کہ سپاہ صحابہ ملتان والے کہنے لگے اسی آ گئے، اسی آ گئے۔ میں کہا کیوں؟ کہنے وعدہ نہیں کیتا اسی پھر آ جائیں گے۔ میں نے کہا گئے تو 13 تھے، کہنے لگے آئے 26 ہیں۔ میں نے کہا یار اب جانا تو زیادہ نہ آنا، بس بس کرو۔ کہنے لگے باہر دیر ہی نہیں لگتا، باہر ہمارا دیر ہی نہیں لگتا، آپ اندر ہیں تو ہمارا بھی جی اندر ہی لگتا۔ جیلوں میں نعرہ لگایا کرتے تھے ہم، اتنی بلند آواز سے آج بھی لگاتے ہیں۔ جب نعرہ لگاتے تو افسر آتے، خدا کے لیے یار یہ کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ تم لگاتے ہو، باہر لگایا تھا تو جیل میں آ گئے ہو، اب یہاں بھی لگا رہے ہو۔ میں نے کہا یہی تو پیغام دینا چاہتے ہیں حکمرانوں کو کہ ان کو سوچنا چاہیے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ باہر سے نعرہ سن کے ڈرے، جیل میں ڈال دیا، ہم تو جیل میں بھی لگا رہے ہیں، اب پہنچا دو جہاں پہنچانا ہے۔ یہ نعرہ تو تختہ دار پہ بھی لگے گا، لگے گا اگر وقت آیا تو۔ اور میں کہہ رہا ہوں وہ وقت نہ لانا حکمرانو، یاد رکھو اگر یہ نعرہ کسی نے تختہ دار پہ لگا دیا تمہارا باپ بھی اسے بند نہیں کر سکے گا۔ وہ وقت نہ لانا، ڈرو اس وقت سے۔ یہ 72 باطل فرقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، یہ 72 باطل گروہوں کے بڑے بڑے لیڈر گورنر اس کے پاس آ رہے ہیں، 72 کتنے؟ حضور نے کیا فرمایا تھا کتنے فرقے ہوں گے باطل کے؟ 73واں ناجی ہوگا، 72 کے سرخیل وہاں جا رہے ہیں۔ گورنر اس کے پاس کتنے جا رہے ہیں؟ 72۔ ایک تو بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہیں ہی 72 ہیں، اور ایک بتا رہے ہیں کہ ہم 72 باطل فرقوں کے سرخیل ہیں۔ ناجی فرقہ 73واں جا رہے ہیں وہاں، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، کیا پدی کیا پدی کا شوربا، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تختہ دار کی لاشیں چاہتے ہو؟ اے وقت کو یاد کرو، اگر وہ وقت آ گیا تمہیں اپنے گھروں میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اگر تختہ دار پہ کسی نے نعرہ لگا دیا خدا کی قسم لوگ حق نواز کو بھول جائیں گے، تختہ دار پہ نعرہ لگانے والے کو نہیں بھولیں گے۔ پھر نعرہ گونجے گا جس طرح گونجنے کا حق ہے۔ اس لیے ہم نے نعرے صحابہ کی عزت کے لیے، حضور کی عظمت، حضور کی عصمت، قرآن کی عصمت کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے لگائے ہیں، ہم نے نعرے تمہیں راضی کرنے کے لیے نہیں لگائے۔ آپ سے کہتا ہوں کچھ اپنے آپ کو بدلیے، کچھ اپنے آپ کو۔ جیل میں جانے کے لیے تیار ہو؟ سوری تیار ہے، میں تمہیں جیل میں نہیں بھیجتا، میں جیل کا وعدہ نہیں کراتا۔ ہتھکڑی پہنو گے، بیڑیاں پہنو گے؟ اگر یار ہتھکڑی پہننے کو تیار ہو، بیڑی پہننے کو تیار ہو، میں تو اس سے بھی آسان کام کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے چہرے پر سنت رسول والا لبادہ اوڑھ لو، اپنے وجود پر سنت کا لباس سجا لو۔ سپاہ صحابہ اسلام کے غلبے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے؟ جو کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اسلام غالب آئے، ہاتھ کھڑے کریں۔ آپ سب چاہتے ہیں یہ اسلام غالب دنیا میں آئے یا پاکستان میں بھی آئے؟ پاکستان میں بھی آئے تو جامپور میں بھی آئے، جامپور میں تو اسلام غالب ہو، آپ کے اوپر بھی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے آپ کے اوپر؟ اگر ساری دنیا میں اسلام غالب ہو مگر میرے وجود پر نہ ہو، مجھے فائدہ ہے؟ فائدہ ہے۔ اور اگر ساری دنیا میں کفر کی اندھیری رات ہو
میرے وجود میں اسلام غالب.
اور توجہ طلب شعر ہے، محشر میں جنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا، محشر میں جنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا، جب موت سامنے تھی میرا جنگ سر بلند، سر بکف سر بلند،
منا عمر کی یا رب دے عمر میں تو برکت.
ذرا آمین اونچی آواز میں کہہ دیں گے،
منا عمر کی یا رب دے عمر میں تو برکت، خلفاء راشدین کا پھر رنگ ہے دکھایا، خلفاء راشدین کا پھر رنگ ہے دکھایا، دیوبند کے گلشن کا